الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. الحمد لله الله تعالى نے رمضان المبارک کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ گزارا، اور گزر گیا وہ مہینہ جس کا انتظار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جس طرح سے ہمیں تقویٰ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائی، جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا تقویٰ تھا اللہ تعالیٰ 11 مہینے بھی اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اصل چیز زندگی کا مقصد اور حاصل زندگی یہی تقویٰ ہے، اور تقویٰ نام ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کو ناراض نہ کرے. میرے دادا نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، کھاتے اللہ کی ہو، روٹی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، پانی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، پھل وغیرہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جب گناہ کا موقع آتا ہے تو تم نفس شیطان کے چنگل میں ایسا پھنستے ہو کہ پھر تمہیں نہ اللہ یاد رہتا ہے، نہ پھر پیر یاد رہتا ہے، نہ پھر واعظ یاد رہتا ہے، پھر نہ اسلام یاد رہتا ہے، نہ ایمان یاد رہتا ہے. سب کچھ بھول کر پھر انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہی انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے دور ہو. اگر اللہ والوں کی صحبت کے اندر رہتا ہو تو پھر جیسے ہی مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق توبہ عطا فرما دیں گے. گناہ سب سے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے گناہ یہ نہیں فرمایا کہ گناہ ہوگا نہیں، فرمایا گناہ سب سے ہوگا، لیکن فرمایا کہ میرے نیک اور پیارے بندے وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیں. جب تک کہ توبہ نہ کریں اس وقت تک ان کو چین و سکون اور آرام نہ ملے کہ میں نے اپنے مالک کو ناراض کیوں کر دیا. یہ ہے بندگی. اور ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو یہ انسان انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، یہ جانور کہلانے کے قابل ہے. کہ نعمتیں استعمال اللہ کی کرے، زمین استعمال اللہ کی کرے، آسمان اللہ کا استعمال کرے، اور اس کے بعد اللہ ہی کی نافرمانی کے اندر جو کھانا کھائے اس سے جو قوت آئے اس قوت کو اللہ کی نافرمانی کے اندر استعمال کرے، یہ انسان انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. بھائی شرافت کا تقاضا بھی تو کچھ ہے. شرافت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جس کی کھاتا ہے انسان اسی کی گاتا ہے. جب ماں باپ کھلاتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ کا ماں کر کے لائے، محنت کر کے لائے. ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی شریف بچہ اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے کہ میرا باپ اتنی محنت کر کے کما کر کے لاتا تھا اور اس نے اس طرح میری پرورش کی، اس طرح میری پرورش کی. جب باپ ہو کر کے اس کی تعریف کر رہا ہے تو باپ کو جس نے رزق دیا اس کو اس وقت کیوں بھول جاتا ہے؟ جس وقت گناہ کرنے کا ارادہ دل کے اندر پیدا ہو تو یہ سوچے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، کوئی مجھے رزق دینے والا ہے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نبی نہ بھیجتے تو بھی انسان کو اللہ نے اتنی عقل دی تھی کہ انسان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے یہ سمجھ جاتا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے. دادا نے اس کی مثال عجیب دی، ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک شخص جنگل میں جا رہا ہے. فرمایا جنگل میں جاتے جاتے اس کا بھوک سے برا حال ہے، پیاس سے برا حال ہے. اچانک وہ انسان دیکھتا ہے کہ ایک شاندار محل ہے. وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھل گیا. بھائی آپ کون؟ کہتا ہے مسافر ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں اور بہت شدید بھوک لگی ہے. وہ کہتے ہیں آئیے اندر، آئیے. آپ اندر لے کر کے جاتا ہے، کہتا ہے آپ یہاں نہا لیجئے، تھکے ہوئے ہیں. وہ شخص نہاتا ہے، نہانے کے بعد وہ اس کے سامنے گرم کھانا رکھ دیتا ہے، وہ کھانا کھا لیتا ہے. فرمایا کہ نافرمان ہوگا اور اگر بے غیرت ہوگا تو بغیر پوچھے نکل جائے گا اس گھر سے، لیکن اگر شریف انسان ہوگا اور فرما بردار ہوگا تو پوچھے گا بھائی یہ کس بنانے والے نے بنایا ہے کہ مسافر لوگ تھکے ہارے یہاں پر آتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ تعالی نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سمندر بنایا، سورج بنایا۔ سورج کو بھائی جو اوپر بچے بات کر رہے ہیں ان کو چپ کرا دیں۔ زمین، آسمان، سورج، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی تو انسان دیکھ کر کے پہچان جاتا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ اب کوئی انسان یہ کہے، دادا نے اس کی ایک مثال اور دی تھی کہ فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا جنگل کے اندر، اس سے اچانک اس نے دیکھا، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ ایک دہریے سے مناظرہ ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت کو آپ تسلیم کرائیں۔ امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، کل کا وقت رکھ لیتے ہیں، کل میں آؤں گا اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر تجھے میں قائل کروں گا۔ جب وقت آیا تو امام صاحب وقت پر نہیں پہنچے تو دہلیے نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا دیکھا اللہ ہے ہی نہیں تو منواتے کہاں سے۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ امام صاحب آ رہے ہیں، تو امام صاحب نے آ کر کے سلام کیا۔ امام صاحب نے آ کر کے اس نے کہا اب اتنی دیر سے کیوں آئے؟ امام صاحب نے کہا کہ جب میں گھر سے نکلا تو راستے کے اندر میرے گھر کے دریا پڑتا ہے، ایک دریا پڑتا ہے، تو میں جب دریا کے پاس آیا وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ درخت جو تھا وہ کٹا، کٹ کر کے اس میں سے لکڑیاں الگ الگ ہوئیں، ساری لکڑیاں جڑی، ایک کشتی تیار ہو گئی اور میں اس کشتی کے اندر بیٹھ کر یہاں تک آ گیا، بس اتنی سی دیر مجھے لگی۔ تو وہ دہلیا ہنسنے لگا، اس نے کہا لو بلا بغیر کسی بنائے کشتی بنانے والے کے خود بخود درخت کٹ گیا اور کشتی بن گئی اور آپ یہاں بیٹھ کر کے آ گئے۔ فرمایا تو ظالم اسی سے سمجھ جا، جب ایک کشتی بغیر کسی بنانے والے کی نہیں بن سکتی تو یہ سارا عالم بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتا ہے۔ اس کے دادا نے جو مثال دی تھی جو میں پہلے بتا رہا تھا، فرمایا کہ ایک شخص اگر جنگل میں جا رہا ہو اور جنگل میں جا کر کے واپس آئے اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ کتاب تمہیں کہاں سے ملی، تو وہ کہے کہ میں نے دیکھا کہ درخت کے اوپر کچھ بندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کچھ لکھ رہے تھے، اچانک انہوں نے وہ کتاب نیچے پھینکی، جب میں نے اٹھائی تو دیکھا وہ دیوان غالب تھا، تو کوئی تسلیم کرے گا اس کو؟ کہے گا دیوان غالب تو غالب نے لکھا ہے، یہ دیوان بندر کب سے لکھنے لگے؟ تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نشانیاں رکھ دی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہم نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا، ان سب چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لآیات لأولی الالباب، یہ ہماری کھلی نشانیاں ہیں، اس کو دیکھ کر انسان سمجھ جائے کہ اس جہان کو بنانے والا کوئی ہے، ورنہ سورج ہم سے کتنا دور ہے؟ نوے کروڑ میل دور ہے، اور اس کی روشنی زمین تک پہنچتے پہنچتے 8 منٹ 20 سیکنڈ لیتی ہے، اور اس کی رفتار جو روشنی کی رفتار ہے 180,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار ہے، 180,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اللہ تعالیٰ اس روشنی کو دنیا تک بھیجتے ہیں۔ تاکہ سورج کس لیے پیدا کیا؟ فرمایا تاکہ تمہارا غلہ پک جائے، اگر سورج نہ نکلے تو انسان کا غلہ ہی نہ پکے گا۔ تو دادا نے فرمایا جب جو گندم، یہ سب گندم کی مستیاں ہیں کہ انسان کو گندم کھانے کو مل رہی ہے، کھانا کھانے کو مل رہا ہے، وقت کے اوپر سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو انسان اللہ کی نافرمانی کے اندر لگا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کچھ دن کھانے کے لیے نہ دیں تو پھر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، اس کے اوقات کیا ہے. اگر تین دن انسان کو صرف پیچش لگ جائے تو انسان اسپتال میں داخل ہو کر کے ڈرپ لگوا لیتا ہے، اب ڈاکٹر کو کیا کہتا ہے کہ ایک لقمہ مجھ سے ہضم نہیں ہوتا، جو کچھ لیتا ہوں وہ سب کچھ نکل جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو ڈرپ لگاتا ہے. انسان تین دن کھانے کے لیے نہ ملے تو انسان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے، چلتا ہے تو لڑکھڑانے لگتا ہے، اگر بیٹھتا ہے تو اس کو چکر آنے لگتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ گندم کی مستی ہے، یہ گندم جو مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ اس نعمت دینے والے کو جس نے نعمت، اسی لیے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، فرمایا جو سر دے سکتا ہے وہ ٹوپی بھی دے سکتا ہے، جو سر دے سکتا ہے وہ ٹوپی بھی دے سکتا ہے، اور جو معدہ دے سکتا ہے وہ روٹی بھی دے سکتا ہے. اور پھر فرمایا، دادا نے فرمایا، بتاؤ معدہ زیادہ قیمتی ہے یا روٹی زیادہ قیمتی ہے؟ بھائی معدہ زیادہ قیمتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جب معدہ عطا فرما سکتے ہیں تو روٹی عطا نہیں فرمائیں گے، جب سر عطا فرما سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ٹوپی عطا نہیں فرمائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات و اکرامات ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. آنکھوں کے اندر بینائی رکھی، کانوں کے اندر سنوائی رکھی، زبان کے اندر بولنے کی طاقت رکھی، دماغ میں سوچنے کی طاقت رکھی، دل کے دماغ میں سمجھنے کی طاقت رکھی، دل میں سوچنے کی طاقت رکھی. یہ طاقت رکھی کس نے؟ اللہ رب العزت نے رکھی. آج انسان ان تمام چیزوں کو غلط استعمال کر کے پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میرا دل پریشان ہے، مجھے چین نہیں آتا، مجھے سکون نہیں ملتا. سکون حاصل کہاں سے ہوگا؟ ہمیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اگر ہم اس چیز کی قدر کریں اور اس چیز کا صحیح استعمال کریں تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر سکون عطا فرما دیتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ایک انسان اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا. دیکھیں مچھلیاں، دادا نے فرمایا مچھلی کو آپ کتنا سمجھائیں، اتنا سمجھائیے کہ دیکھو بھائی تم اگر دریا سے نکل آؤ تو باہر اتنی بڑی زمین ہے اور اتنی رنگینیاں ہیں اور اتنی روشنی ہے، تو مچھلی کیا کہے گی؟ میری زندگی صرف پانی ہی کے اندر ہے، اگر میں پانی سے نکلی تو میں مر جاؤں گی. تو فرمایا اسی طریقے سے انسان کا چین اور سکون صرف اللہ ہی کی یاد کے اندر ہے. اگر اللہ کو چھوڑ کر کے یہ سارے عالم کے اندر ساری دنیا کی سلطنت اس کو دے دی جائے، ساری دنیا کی بادشاہت اس کو دے دی جائے، ساری دنیا کے خزانے اس کو دے دیے جائیں، ساری دنیا کی وزارت اس کو دے دی جائے، تو بھی انسان کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو بناتا ہے چیز وہ بنانے کے بعد اس کے لیے کوئی ضابطہ بھی بناتا ہے، ضابطہ بھی بناتا ہے. یہ مائی، یہ اسپیکر جو بنا ہے، یہ بنانے والے نے ایسے نہیں بنایا، بنانے کے بعد اس کے لیے ضابطہ بھی بنایا. یہ تو دور کی بات ہے، ایک یہ ٹیشو پیپر ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن بنانے والے نے بنایا اور بنانے کے بعد اس کا ضابطہ بھی بنایا کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، کیسے استعمال کیا جائے گا. جب ایک ٹیشو پیپر بنانے والا ضابطہ بتا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو 6 فٹ کا انسان بنایا، پھر اس کے اندر کتنی چیزیں اللہ نے فٹ کی. دل اپنی جگہ کام کر رہا ہے، جگر اپنی جگہ کام کر رہا ہے، معدہ اپنی جگہ کام کر رہا ہے، دماغ اپنی جگہ کام کر رہا ہے، آنکھ اپنی جگہ کام کر رہی ہے، زبان اپنی جگہ کام کر رہی ہے، ناک اپنی جگہ کام کر رہی ہے. لیکن اگر کوئی چیز اس میں سے فیل ہو جائے پھر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اب کیا ہوا. اگر اللہ تعالیٰ ناک کے اندر سونے کی قوت نہ رکھے تو انسان کو عطر کے اندر اور گوبر کے اندر کوئی فرق محسوس ہوگا؟ وہ کہے گا میری قوت شام میں کام نہیں کرتی. یا اس کو دائمی نظرہ ہے تو اس کو آپ عطر سونگائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میری سونگنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ایک نعمت لے لیں، ایک نعمت اگر واپس لے لیں، تو انسان پھر کیا ہے؟ در بدر گھومتا ہے. میرے پاس تقریباً 6-7 مہینے پہلے دبئی کا سفر ہوا, وہاں پر ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ پاکستان سے ایک شخص گیا, اس کی پلک نہیں جھپکتی تھی, آنکھ یعنی ہر وقت کھلی رہتی تھی, پلک نہیں جھپکتی تھی. تو اس نے وہاں کئی لاکھ درہم کے اندر ایک مشین فٹ کروائی, ڈاکٹروں نے ایک مشین فٹ کی کہ تمہاری پلک جھپکے گی, اور یہاں ایک بٹن لگایا اس کے کہ اگر تمہارا آٹومیٹک سسٹم کام نہ کرے تو تم تھوڑی تھوڑی دیر کے اوپر بٹن دباتے رہنا, تمہاری پلک جھپکتی رہے گی. تو کتنے لاکھ درہم کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے پوٹے کے اندر رکھ دیا کہ ہم جب چاہتے ہیں اس آنکھ کو بند کر لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں کھول لیتے ہیں. ہم سوچیں ایک ایک چیز کتنی قیمتی ہے, کہ اس انسان نے کتنے لاکھ درہم میں وہ سسٹم لگوایا, اور پھر وہ خود کام نہیں کرتا, اس کو کام جب ختم ہو جائے تو اس کو چلانا پڑتا ہے اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت کے اندر عطا فرمایا, اور کیا فرمایا, اس آنکھ کا حق کیا ہے؟ فرمایا نامحرموں کو مت دیکھنا, حرام جگہ مت دیکھنا, یہ اس آنکھ کا حق ہے. کان کا حق کیا ہے؟ گانا مت سننا. زبان کا حق کیا ہے؟ غیبت مت کرنا. دل کا حق کیا ہے؟ اس کے اندر کینہ اور بغض نہ رکھنا. پاؤں کا حق کیا ہے؟ اس سے کسی غلط جگہ پر مت جانا. ہاتھ کا حق کیا ہے؟ کسی نامحرم کو چھونا مت. اللہ تعالیٰ نے سب چیز کا حق بتلایا, لیکن آج انسان کیا سمجھتا ہے, ارے میں تو بہت طاقتور ہوں, میرے پاس تو سب کچھ ہے, مجھے کیا ہو سکتا ہے. ارے اللہ تعالیٰ اگر خالی گردے فیل کر دیں, خالی گردے فیل کر دیں, گردے فیل بھی نہ ہو, خالی درد ہو جائے گردے کا. اس رمضان کے اندر مجھے گردے کا ایک دن درد ہوا, تو ایسا درد تھا کہ نہ لیٹے چین تھا, نہ بیٹھے چین تھا, نہ کھڑے ہو کے چین تھا, کسی حال کے اندر چین نہیں تھا. میں نے کہا یا اللہ تو نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی, لیکن ہم اس کی قدر جب پہچانتے ہیں جب انسان کو اوپر اللہ تعالیٰ کوئی مشکل ڈالتا ہے. پھر معلوم ہوا کہ گردے کا درد ہوتا کیا ہے, جس کو درد ہی نہ ہوا ہو اس کو کیا پتا کہ درد کیا ہوتا ہے. دادا نے فرمایا کہ لوگ کیا کہتے ہیں, ارے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. تو فرمایا نعمت دینے والے کا حق بھی ادا کرو, جس نے نعمت دی ہے اس کا حق بھی ادا کرو, اور اس کا حق کیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو ناراض مت کرو. بس اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ تم مجھے ناراض نہ کرو. اور حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, فرمایا فذکرونی اذکرکم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. پھر فرمایا اس کے اوپر ایک اشکال ہوتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کبھی کسی وقت کسی بندے کو بھول بھی جاتے ہیں؟ یہ محال ہے, بھولنا اللہ کے لیے محال ہے. تو فرمایا کہ حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن کے اندر اس کے اندر ایک جملے کا اضافہ کر دیا, یعنی فذکرونی بالعطاعتی, تم مجھے میری اطاعت سے یاد کرو. اذکرکم بالعنایتی, میں تمہیں اپنی عنایت سے یاد کروں گا. فذکرونی بالعطاعتی, تم مجھے میری اطاعت سے یاد کرو, یعنی میری فرما برداری کرو. اذکرکم بالعنایتی, میں تم پر نعمتوں کی بارش کر دوں گا. انسان کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں. لیکن انسان جب گناہ کرنے کا, دادا نے فرمایا جب تقاضا پیدا ہو تو اس وقت دل کے اندر یہ خیال کرو, اگر بد نظری کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے تو سوچو یہ آنکھ کس نے عطا کی. اگر اللہ تعالیٰ نابینا پیدا کرتا تو کیا کوئی شخص بد نظری کر سکتا تھا؟ بولو بھائی, بد نظری کر سکتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ یہ دل نہ پیدا کرتا تو کیا کوئی انسان گندے خیالات دل کے اندر پکا سکتا تھا؟ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی چوریوں کو سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو تم دل کے اندر گندے خیالات پکا رہے ہو, یہ دلوں کے اندر, کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے, جب انسان دیکھا کہ یہ اللہ والوں کے پاس آ جا رہا ہے, اس نے ظاہری شکل و صورت بنا لی, اب تو یہ صوفی بن گیا, اب شیطان اس کو کس طرح ورغلاتا ہے. دادا نے فرمایا کہ اس کو اس کا ماضی یاد دلاتا ہے, اس کو اس کا ماضی یاد دلاتا ہے کہ ارے دیکھو جب تم فرسٹ ایئر کے اندر تھے تو تم نے یہ گناہ کیے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اور فرمایا اسی لیے تصویر حرام ہے, اسی لیے تصویر حرام ہے. کس لیے؟ فرمایا کہ ایک شخص, ایک بچہ یہاں سے گیا پڑھنے کے لیے, مثلاً آکسفورڈ یونیورسٹی گیا پڑھنے کے لیے, اب وہاں کا ماحول کیا ہے, وہ ایک کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ایک شخص آیا اس نے اس کی تصویر کھینچ لی, پھر وہی لڑکا پڑھ کر واپس آ گیا, پھر اس کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی, ہدایت عطا کر دی, پھر اس کے بعد وہ اس کا تعلق کسی شیخ سے ہو گیا. اب اس کے بعد فرمایا وہ ایک دن مجمع کے اندر اپنے سینکڑوں مریدین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, فرمایا وہ شخص لے کر کے آیا تصویر کہ تم جس کو اپنا پیر سمجھ کر کے بیٹھے ہو, ارے ان کا سابقہ زندگی اور پچھلی زندگی ان کی یہ تھی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آبرو رکھنے کے لیے تصویر کو حرام قرار دے دیا, تصویر کو حرام قرار دے دیا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تصویر کھچوانا یہ حلال ہے یا حرام؟ حضرت تو اتنے بڑے محدث تھے, جامع المعقولات والمنقولات تھے, اگر چاہتے تو گھنٹوں اس کے اوپر بحث کر سکتے تھے. حضرت نے صرف اتنا فرمایا کہ بھائی ہمارے اکابرین کا یہ طرز نہیں رہا, بس ہمارے اکابرین کا یہ طرز نہیں رہا, بس اتنا کہہ کر حضرت خاموش ہو گئے, زیادہ بحث کے اندر پڑے ہی نہیں. کیونکہ بحث کرنے کے اندر پھر انسان کیا کرتا ہے, بحث در بحث, بحث در بحث, آج حق قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, حق بات قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اگر کسی سے کہا جائے کہ اللہ کے بندے داڑھی رکھ لے, وہ کہے گا مولانا سارا دین کیا داڑھی کے اندر ہی ہے, سارا دین کیا داڑھی کے اندر ہی ہے. اگر داڑھی کے اندر سارا دین نہیں ہے تو دین میں تو داڑھی ہے. ہاں بھائی دین کے اندر تو داڑھی ہے, اور کوئی نبی 125,000 انبیاء آئے, آپ کوئی ایک نبی ثابت کر دیجئے کہ جس کی داڑھی نہ ہو. کم و بیش 124,000 صحابہ آئے, آپ ثابت کر دیجئے کہ کسی صحابی کی داڑھی نہ ہو. کتنے ائمہ اکرام آئے, آپ ثابت کر دیجئے کہ کسی کی داڑھی نہ ہو. کتنے اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے, آپ ثابت کر دیجئے کہ کسی اللہ کے ولی کی داڑھی نہ ہو. کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں ثابت کر سکتا. دادا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے, جتنے اولیاء بھیجے, جتنے ائمہ بھیجے, اللہ تعالیٰ کو اگر یہ شکل و صورت پسند نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں انبیاء کو داڑھی دے کر کے بھیجتے؟ یہ تو ہمارا نفس میں ڈر آتا ہے کہ ارے تم نے داڑھی رکھ لی تو لوگ تمہارا مذاق اڑانے لگیں گے. دادا نے فرمایا حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک شخص نے خط لکھا کہ حضرت جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا دنیا کے اندر مذاق اڑانے دو, قیامت کے دن تمہیں رونا نہیں پڑے گا, قیامت کے دن تمہیں رونا نہیں پڑے گا. آج جس چیز کے پردے کے بارے میں عورتوں سے کہا جائے تو کہتے ہیں مولانا کیا سارا دین پردے کے اندر ہی ہے؟ ہماری نظر پاک ہے, دل صاف ہے, ہماری نظر پاک ہے, دل صاف ہے, تو کیا ازواج مطہرات سے زیادہ ہمارے دل پاک ہیں؟ صحابہ اکرام سے زیادہ ہمارے دل صاف ہیں؟ جبکہ ازواج مطہرات کے لیے کیا حکم ہو رہا ہے, فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مَتَاعًا مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ. یہ سو رہے ہیں بھائی, ان کو اٹھا دو, آنکھ بند کر کے نہ سنو. جیسی شکل انسان بناتا ہے پھر ویسے ہی بن جاتا ہے. میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں، میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں. دادا کے سامنے جب کوئی سوتا تھا تو دادا یہ شعر پڑھتے تھے، میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں. اور پھر یہ شعر، دوسرا شعر یہ پڑھتے تھے، اوروں کی طرف پھینکے ہیں گل بھی بلکہ سمر بھی، اوروں کی طرف پھینکے ہیں گل بھی بلکہ سمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی. تو آنکھ کھول کر کے سنیں تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے بارے میں کیا فرمایا، فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ. اے صحابہ، اگر تمہیں ازواج مطہرات سے کوئی سوال کرنا ہو، اب صحابی سے زیادہ پاک کوئی، پاکیزہ کوئی ہوگا جن کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور ازواج مطہرات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور مومنات کی، مومنوں کی مائیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، اے صحابہ اگر تمہیں کوئی سوال کرنا ہو، کوئی دین کی بات پوچھنی ہو، تو پردے کے پیچھے سے سوال کرنا. کیوں حکم دیا؟ تاکہ بعد میں آنے والوں کو معلوم ہو جائے. اللہ کو معلوم تھا بعد میں آنے والے یہ اشکال کریں گے کہ مولانا ہماری تو نظر پاک تھی، دل صاف تھا، نظر پاک ہو ہی نہیں سکتی، نظر پاک ہو ہی نہیں سکتی. ایک انسان نامحرم کے اوپر نظر ڈالتا ہے، نظر پاک ہوگی اس کی؟ جھوٹ بولتا ہے وہ انسان. دادا نے فرمایا اللہ کا قرآن سچا ہے، لیکن انسان اگر بولے گا کہ میری نظر پاک تھی تو نظر پاک ہو ہی نہیں سکتی، تم نے بدنظری کی ہے. بدنظری کا عذاب اور وبال، اللہ تعالیٰ پھر ایسا عذاب اور وبال نازل کریں گے کہ پھر چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. بھائی شرافت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہن بیٹی کو کوئی شخص بری نظر سے نہ دیکھے. بولو بھائی، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ تو شریعت نے اللہ کی شریعت نے ہماری شرافت کے تقاضے کے مطابق اللہ نے احکامات نازل فرمائے. یہ دین جو نازل ہوا ہے یہ ہماری طبیعت کے مطابق نازل ہوا ہے. اگر ہماری ماں بہن بیٹی کو کوئی شخص بری نظر سے دیکھے تو ہمارا دل کیا کرتا ہے؟ کہ اگر انسان کے پاس قوت و طاقت ہو تو جو کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی آنکھیں نکال لوں. تو اللہ نے فرمایا یہی حکم تو میں نے بھی دیا ہے کہ تم نظر مت ڈالو، تم بد نظری سے بچو. اب لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا ہم تو دکان پر جب بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس تو کسٹمر عورتیں بھی آتی ہیں، ہمیں ان سے بات بھی کرنی پڑتی ہے، ہم اسکول اور کالجوں کے اندر جاتی ہیں تو ہمیں پروفیسر جب لیکچر دیتا ہے تو ہمیں اس کا لیکچر سننے کے لیے، کیا لیکچر آنکھوں سے سنا جاتا ہے یا کانوں سے سنا جاتا ہے؟ بولو بھائی، کانوں سے سنا جاتا ہے. تو جو پروفیسر یہ کہے کہ تم میری طرف کیوں نہیں دیکھتی، تو کہو انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے اس رب العالمین سے ڈرتی ہوں، یا میں اس رب العالمین سے ڈرتا ہوں جو سارے عالم کا پالنے والا ہے. اگر دکان پر کسٹمر عورت آ جائے تو نظر نیچے رکھ کر کے بات کر لو. دادا نے فرمایا کیا ہوگا، پھر اس کے دل کے اندر آپ کی عظمت اور زیادہ بڑھ جائے گی، آپ کی عظمت اور زیادہ بڑھ جائے گی. کس لیے؟ کہ یہ انسان، عورتیں بھی سمجھتی ہیں کہ کون ہمیں بری نظر سے دیکھ رہا ہے، پھر وہ ایسے انسان کا احترام نہیں کرتی، دلوں کے اندر گالیاں بکتی ہوئی جاتی ہیں. آج ہر انسان چاہتا ہے نہیں چاہتا عزت سے رہوں؟ بولو بھائی، ہم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے عزت سے رہیں؟ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے عزت کے مطابق ہمارے لیے اللہ نے فیصلہ نازل فرمایا کہ دیکھو عزت سے رہنا ہے. تو کیا ہے، اپنی نظر کو جھکا کر کے چلو، اپنی نظر کو جھکا کر کے چلو. اگر ادھر ادھر نظر ڈالو گے تو کیا ہوگا، تمہارا دل بھی خراب ہوگا, آنکھ تو خراب ہوگی ہوگی, دل بھی خراب ہوگا, ایمان بھی خراب ہوگا, ایمان بھی چلا جائے گا اور عزت بھی چلی جائے گی. عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر رکھی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت جا رہی تھی کفار سے جہاد کے لیے, کفار نے اپنی عورتوں کو کھڑا کر دیا راستے کے اندر. جو امیر تھا اس نے اسی وقت قرآن کی آیت پڑھی, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. تمام صحابہ نظریں جھکا کر کے وہاں سے گزر گئے. تب کفار نے کہا کہ ان سے جیتنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آج کیا حال ہے؟ آج مسلمان نام کا مسلمان ہے, آج مسلمان نام کا مسلمان ہے, صرف نام کیا ہے, موروثی مسلمان ہے کہ میرے باپ دادا مسلمان. چلا میرے باپ دادا نے میرا نام کیا ہے, محمد ابراہیم رکھ دیا, محمد اسماعیل رکھ دیا, ذیشان رکھ دیا, سلیم رکھ دیا, تو کیا ہے اب میں مسلمان ہو گیا؟ تو دادا نے کیا فرمایا؟ فرمایا موروثی مسلمان مت بنو, اللہ والوں کی صحبت کے اندر جاؤ, پھر ان کی صحبت کی برکت سے یہ تمہارا موروثی ایمان تمہارے وجدانی ایمان کے اندر تبدیل ہو جائے گا. اور وجدانی ایمان کیا ہے؟ کہ تم گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. آج کل بلڈنگیں جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں ان کے اندر باہر کیمرے لگے ہوتے ہیں اور ایک اسٹیکر لگا ہوتا ہے کہ سنبھل کر کے چلیے, کیمرے کی خفیہ آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اب کیا پتا کیمرہ ہے بھی یا نہیں, لیکن انسان کیا ہے, ڈر کے مارے سیدھا چلتا ہے کہ کہیں دائیں بائیں دیکھوں, ایسا نہ ہو کوئی غلط حرکت ہو اور مجھے پکڑ لیا جائے. ارے اللہ تعالیٰ نے تو دو ملائکہ یہاں بٹھائے کہ یہاں پر کہ یہ تمہاری ہر اچھائی کو بھی نوٹ کریں گے اور ہر برائی کو بھی نوٹ کریں گے, اور قیامت کے دن ایک ایک چیز سامنے کر دی جائے گی. یوم ایذن تحدث اخبارها, اس دن ساری چیزیں کھول کر کے سامنے رکھ دی جائیں گی, اس دن انسان کچھ نہیں چھپا سکتا. پہلی گواہی کیا ہوگی؟ یہ ملائکہ دیں گے. دوسری گواہی وہ زمین دے گی جس پر اس نے گناہ کیا تھا. تیسری گواہی کون دے گا؟ جس عوض سے اس نے گناہ کیا. اگر آنکھوں سے بدنظری کی, آنکھوں سے مووی اور فلمیں دیکھی تو آنکھیں گواہی دیں گی کہ اللہ اس نے جو ہے مجھ سے بدنظری کروائی تھی. آج کہتے ہیں مولانا ہمیں تو شیطان نے بہکا دیا تھا. حضرت حکیم الامت نے کیا فرمایا؟ فرمایا شیطان کو بہکانے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا, یہی نفس خبیث تھا جس نے اس شیطان کو بہکا دیا. اور آج کل لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا ہمیں تو شیطان نے بہکا دیا, ہم اس لیے ورغلا گئے تھے, ہم نے اس لیے بدنظری کر لی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال الشیطان لما قضی الامر, جس دن فیصلہ ہو جائے گا تو اس دن شیطان کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق, کہ اللہ کا وعدہ بے شک سچا وعدہ تھا. فاخلفتکم لی, میں نے تمہارے ساتھ خلاف ورزی کی ہے. اور پھر شیطان یہ بھی کہے گا کہ میں نے تو ظالم تیرے دل میں وسوسہ ڈالا تھا, میں تجھے اٹھا کر سینما گھر کے اندر لے جا کر نہیں بٹھا کر کے آیا تھا. یہ شیطان اٹھا کر کے لے جاتا ہے, سینما گھر میں بٹھا کر کے آ جاتا ہے. یا آنکھ انسان بند کرے تو شیطان جو ہے آنکھ کھول کر کے بند نظری کرواتا ہے. اس دن شیطان یہ کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم, اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا. فاخلفتکم لی وما کان لی علیکم من سلطان, آج تمہارے پاس اگر کوئی گواہ ہے میرے لیے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کرو کہ اللہ شیطان نے مجھے گمراہ کیا تھا, تو اس گواہ کو لے آؤ سامنے. انسان کیا ہوگا اس دن؟ عاجز ہو جائے گا کہ اللہ واقعی شیطان نے صرف وسوسہ ڈالا تھا. کرنے والا انسان خود ہوتا ہے, خود کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ شیطان نے کیا کیا, ذرا سا وسوسہ ڈالا کہ چلو ذرا کسی حسین کو دیکھ لو, بس آنکھیں پھاڑ کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں. دادا نے فرمایا کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی نسبت کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا. اگر اس کو معلوم بھی ہو جائے کہ آج فلانے سے فلانی سڑک پر سے دنیا کی سب سے حسین عورت گزرے گی تو بھی وہ وہاں دیکھنے کے لیے نہیں جائے گا, کیونکہ خالق حسن اس کے دل کے اندر ہے. فرمایا جب خالق حسن دل کے اندر آ جاتا ہے تو فرمایا پھر یہ دنیا کا حسن اس کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے. جب خالق شمس و قمر دل کے اندر آ جاتا ہے, وہ خالق دو جہاں جس دل میں آئے ہیں, میرے دادا کا شعر ہے, وہ خالق دو جہاں جس دل میں آئے ہیں مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے ہیں, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے ہیں. فرمایا اگر دونوں جہاں کے برابر مزہ پاتا تو اللہ تعالیٰ اور زمانہ برابر ہو جاتا, دونوں جہان سے اللہ تعالیٰ بڑھ کر اس کو با لطف اور با لذت زندگی عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ والوں کا کمال. وہ اسی لیے چٹائیوں کے اوپر خوش رہتے ہیں, اور وہ محلات کے اندر بیٹھ کر کے خودکشیوں کے منصوبے بناتے ہیں. کس لیے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. لاکھوں ڈالر ہے, کروڑوں ڈالر ہے, لیکن دل کے اندر کیا ہے؟ دادا نے فرمایا زبان پر کباب ہوگا لیکن دل پر عذاب ہوگا, زبان پر کباب ہوگا لیکن دل کے اوپر عذاب ہوگا. فرمایا لاکھوں کی کوٹھی کے اندر بیٹھا ہوگا, کروڑوں کی کوٹھی کے اندر بیٹھا ہوگا, لیکن اللہ کا اگر نافرمان ہے تو فرمایا خودکشی کے منصوبے بنا رہا ہوگا کہ کس طریقے سے میں اتنا تھک چکا ہوں کہ اپنی جان خود دے دوں. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو پھر کہاں جائیں گے. اللہ کے سوا کون ہے دوستو دنیا کے اندر؟ وہی اللہ ہے جو دنیا کے اوپر بھی کام آتا ہے, قبر میں بھی کام آئے گا, میدان و محشر میں بھی کام آئے گا, اور جنت کے اندر تو اللہ کا دیدار ہوگا ہی ہوگا. کس سے فائدہ ہے دوستی کرنے کے اندر؟ دوستو دنیا کے اندر دنیا نے آج تک وفا کی ہی نہیں ہے. انسان کیا چاہتا ہے؟ کوئی انسان یہ چاہے گا کہ میرا ہاتھ کمزور ہو جائے؟ وہ چاہتا ہے میری جوانی برقرار رہے, میری جوانی برقرار رہے, میری آنکھوں کی بینائی کبھی کم نہ ہو. جتنے ہم لوگ چشمہ لگا کر کے بیٹھے ہیں, کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں چشمہ لگاؤں؟ وہ چاہتا ہے نہیں, میری بتائی ہوئی ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ کہ میری بینائی کیا ہے, سلامت رہے. لیکن دادا نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا ایک ایک عضو اس سے بے وفا ہے. کبھی آنکھ پر چشمہ لگ گیا, پھر ہاتھ کے اندر لاٹھی آ گئی, پھر کمر جھک کر مثل کمانی ہو گئی. اب کیا ہے, لڑکھڑا کر کے چل رہا ہے. پہلے نماز کھڑے ہو کر کے پڑھتا تھا, اب بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے. فرمایا تمہارا جتنا جسم ہے, ہمارا جتنا جسم ہے, اس کے جتنے عضو ہیں, ہر عضو بے وفا ہے سوائے اللہ پاک کی ذات کے. جتنا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے, دادا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی شراب محبت کو اتنا ہی تیز کرتے جاتے ہیں, کیونکہ شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کا خمار اتنا ہی تیز ہوتا ہے, اس کا خمار اتنا ہی تیز ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ والے جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے بڑھاپے کو مت دیکھو, فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک ایسی جوانی رکھ دیتے ہیں کہ پھر وہ رشک جوانان کائنات بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو. کس لیے؟ کہ اس نے اپنی جوانی اللہ کے اوپر فدا کر دی. اسی لیے حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو مشرق سے مغرب تک 40 دن تک اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا لیتے ہیں. کہ ایک جوان نے توبہ کی ہے, اس کو عبور حاصل تھا, قوت حاصل تھی, عین شباب کا عالم تھا, چاہتا ہر گناہ کر سکتا تھا, لیکن اللہ کے خوف سے نہیں کیا کہ میرا رب مجھے کیا کہے گا. دادا نے فرمایا میں نے 17 سال کی عمر کے اندر اپنی جوانی اپنے شیخ کے حوالے کر دی تھی. فرمایا پھر جب میں جب تقریر کرتے تھے اور جب بیماری سے کچھ عرصہ قبل, فرماتے تھے جب میں تقریر کرتا ہوں تو مجھے اپنے اندر سینکڑوں جوانیاں محسوس ہوتی ہیں. کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی تھی. فرمایا بلا استحقاق یہ توفیق دی تھی کہ میں نے اپنی جوانی اللہ تعالی کے نام پر قربان کر دی تھی. اور کیسے کی تھی؟ فرمایا کہ میرے اسکول کا دوست تھا, اسکول ساتھ آیا جایا کرتے تھے. فرمایا کہ ایک دن اچانک اس کا انتقال ہو گیا. دادا نے فرمایا میں اس کی قبر پر گیا اور میں نے کھڑے ہو کر کے سوچا ایک دن تو جانا ہی ہے سب کو, تو اللہ کو لے کر کے میں جاؤں, کیوں نہ میں اللہ کو لے کر کے جاؤں. فرمایا اسی دن میں نے یہ ٹھان لیا اور جان لیا. اور دادا تو بچپن سے یہ حال تھا کہ فرماتے تھے کہ جب میری بہن مجھے گود میں لے کر کے جاتی تھی, ایک مولوی صاحب تھے ان کے پاس دم کرانے کے لیے, تو فرمایا کہ جب ان کی داڑھی دیکھتا تھا تو مجھے ان سے محبت اور انس محسوس ہوتا تھا. یہ دادا کے جو والد صاحب تھے وہ بہت امیر تھے, تو دادا رات کو اٹھ کر کے جاتے تھے, دیہات تھا دور جنگل کے اندر, ایک مسجد کے اندر جا کر روتے تھے اللہ کو یاد کر کے, اور یہ شعر پڑھتے تھے, سینہ خواہم شرح شرح اسفراق, سینہ خواہم شرح شرح اسفراق, تاب گویم از درد اشتیاق. یا اللہ میں آپ کی محبت کے اندر وہ سینہ چاہتا ہوں جو چور چور ہو چکا ہو, تاب گویم از درد اشتیاق, تاکہ جب میں آپ کی بات زبان سے نکالوں تو اس زبان کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ تاثیر ہو کہ وہ بات دل کے اندر اتر جائے. فرمایا کہ میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا, اس وقت سے میں یہ شعر پڑھتا تھا, سینہ خواہم شرح شرح اشتیاق, تاب گویم از درد اشتیاق, کہ اس محبت سے اور اس پیاس سے اللہ کا درد بیان کروں کہ لوگوں کے دل کے اندر اتر جائے. پھر حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے پاس 17 سال رہے, مسلسل 10 سال تو مسلسل رہے اور 7 سال آنا جانا رکھا. پھر اس کے بعد حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے, اور پھر جب تک حضرت کا انتقال نہیں ہو گیا اس وقت تک سہارا نہیں چھوڑا, اس وقت تک حضرت کا دامن پکڑ کر کے رکھا. فرمایا بزرگوں کا سایہ بہت بڑی چیز ہے. ایک دفعہ میں نے خط لکھا تھا دادا کو, تو دادا نے لکھا کہ بیٹا دیکھو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے اوپر کسی بڑے کا سایہ رکھنا, کیونکہ بڑوں کا سایہ بڑی چیز ہوتا ہے. کیا مطلب؟ گھر میں باپ موجود ہے اور بیٹے کو بھوک لگی ہے تو بیٹا باپ سے کیا کہتا ہے, اما سے کیا کہتا ہے, اما مجھے بھوک لگی ہے. اب بیٹھ جاتا ہے دسترخوان کے اوپر, اب اس کو نہیں معلوم کہ اما کہاں سے لے کر کے آئے گی, باپ کہاں سے کما کر کے لائے گا, اب باپ کی ذمہ داری ہے لا کر کے دے. لیکن اگر بچہ خود ہی بڑا بن جائے کہ نہیں مجھے باپ سے نہیں مانگنا, مجھے ماں سے نہیں کہنا, تو پھر کیا ہے, اس کو باہر نکلنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, مزدوری کرنی پڑے گی, تب جا کے دو وقت کی روٹی ملے گی, تب دو وقت کی روٹی ملے گی. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے سایہ عطا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے جن کا سایہ ہمارے سروں پر عطا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ ان سایوں کو تا دیر ہم سب کے سروں پر قائم رکھے, قائم و دائم رکھے, تاکہ ہماری اصلاح ہوتی رہے. میرے شیخ مرشد اول حضرت مہاشاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے بیعت ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اس کے بعد حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے, اس کے بعد حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے, اس کے بعد حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے, یہاں تک کہ دادا نے فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی شادی کی تقریب تھی, اس کے اندر حضرت موجود تھے ماشاءاللہ رحمۃ اللہ علیہ, تو اچانک حضرت غائب ہو گئے. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی مولانا ابو الحق صاحب کہاں ہیں؟ کہا کہ حضرت وہ برابر والے کمرے میں بیٹھے ہیں. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مولانا آپ یہاں کیوں نہیں آتے؟ فرمایا کہ حضرت جس چیز کی نکیر میں منبر سے بیٹھ کر آج تک کرتا آ رہا ہوں اس چیز کو اپنے سامنے کس طرح میں گوارا کر لوں؟ تو حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا اخلاص دیکھیے کیا فرمایا، فرمایا کہ مولانا مسائل کے اندر آپ ہمارے امام ہیں اور تصوف کے اندر ہم آپ کے امام ہیں، آپ ہمیں مسئلہ بتائیے ہم عمل کریں گے. آج ہم کیا کہتے ہیں، ارے ہمیں کیا ضرورت ہے ماننے کی، جو کچھ ہے ہم ہی ہیں بس، ہمیں سارے تصوف کے مسائل بھی ہمیں پتہ ہیں اور شریعت کے مسائل بھی ہمیں پتہ ہیں. اور ایک وہ اللہ والے تھے کہ وہ نکیر برداشت نہیں ہے حضرت سے، یہ برداشت نہیں کیا کہ بیٹھے رہتے شیخ کی مجلس ہے، نہیں اسی وقت اٹھ گئے وہاں سے. اسی لیے دادا نے فرمایا کہ اگر نیک مجلس کے اندر بھی اگر کسی کی غیبت شروع ہو جائے تو فرمایا وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے. ہمیں نکیر محمد حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. اور کیا فرمایا، فرمایا جب تک دین کی بات ہو رہی تھی تو یہ سمجھو کہ اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور جب غیبت شروع ہو جائے تو سمجھ لو اب اولے پڑنا شروع ہو گئے، اب سر بچاؤ اور بھاگو وہاں سے. اب اولے پڑنا شروع ہو گئے، سر بچاؤ اور بھاگو وہاں سے. نہ غیبت کا کرنا بھی حرام ہے، غیبت کا سننا بھی حرام ہے. آج لوگ اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، غیبت کا سننا بھی حرام، غیبت کا کرنا بھی حرام. اس لیے مشکا شریف کی روایت کے اندر کیا آتا ہے، من اغتیب عنده اخوه المسلم، اگر کسی مسلمان کے سامنے کسی مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہو اور وہ مسلمان اٹھ کر کے روک دے کہ بھائی دیکھو غیبت مت کرو، جہاں ان کے اندر ایک برائی ہے وہاں بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، ان کی اچھائی بیان کرو. دادا نے فرمایا دے ابھی مجھے کچھ دن پہلے دادا کے خلیفہ نے بتایا کہ میری دکان پر حضرت تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نوٹ گن رہا تھا، تو حضرت نے دادا نے پوچھا آپ کیوں گن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت اس لیے گن رہا ہوں کہ کچھ کم نہ ہو. فرمایا یہ سوچ کر مت گنو کہ اس کے اندر کم نہ ہو، بدگمانی کیوں کرتے ہو، یہ سوچو کہیں ایک سو کی جگہ 102 نہ آ گئے ہو تاکہ 2 اس کو واپس کر دوں. تمہیں نیک گمان کا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، نیک گمان کا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو اگر اس نے روک دیا کہ بھائی دیکھو میں غیبت نہیں سن سکتا، اگر روک نہیں سکتا توڑ جائے وہاں سے، اگر روک دیا اس نے تو نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی مدد فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اس کی مدد فرمائیں گے. اور اگر بیٹھ کر کے سنتا رہا اور کیا کہتا رہا، ہاں صاحب جو راز آپ آؤٹ کر رہے ہیں اس کا مجھے کافی عرصے سے ڈاؤٹ تھا. دادا فرماتے دادا کا یہی جملہ تھا کہ جو راز آپ آؤٹ کر رہے ہیں اس کا مجھے بہت عرصے سے ڈاؤٹ تھا. فرمایا آپ کیا ہے، خذله الله فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل کرے گا. لہذا نہ غیبت کرے نہ غیبت سنے. اگر اتنی طاقت نہیں ہے، مان لیجئے کوئی بڑا آدمی ہے، انسان کے اندر قوت اور ہمت نہیں ہے کہ اس کو روک دے، تو کیا کرے، وہاں سے اٹھ کر کے چلا جائے، کسی بھی بہانے سے اٹھ جائے، پیشاب کے بہانے سے اٹھ جائے، استنجے کے بہانے سے اٹھ جائے، پانی پینے کے بہانے سے اٹھ جائے. ارے بہت بہانے ہیں، کتنے بہانے، کچھ بھی کر دے بہانہ. اسی لیے علماء فقہا نے کیا لکھا ہے کہ اگر نماز کے اندر وضو ٹوٹ جائے، مثلا کیا ہوا، ہوا خارج ہو گئی یا پیشاب نکل آیا، تو فقہا نے کیا لکھا ہے کہ ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے چلے جاؤ. کس لیے؟ فرمایا شریعت نے عزت دی ہے انسان کو، شریعت نے عزت دی ہے تاکہ لوگ کیا سمجھے، شاید ناک سے خون آ گیا اس وجہ سے چلا گیا. شریعت نے عزت عطا کی ہے، کتنی عزت عطا کی ہے کہ ناک پر ہاتھ رکھو اور اسی وقت سب سے نکل کر کے چلے جاؤ تاکہ لوگ کیا سمجھیں گے، دیکھنے والے شاید اس کی نکیر پھوٹ گئی ہے اس وجہ سے یہ جا رہا ہے. اللہ تعالی نے کیا شریعت نازل فرمائی ہے. کہ شریعت کے اندر عزت ہی عزت ہے. تو دوستو بات چل رہی تھی کہ ہم کھاتے کس کی ہیں اور گاتے کس کی ہیں. کھاتے اللہ تعالیٰ کی ہیں اور گاتے دنیا کی ہیں. کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو زمانہ ہمارا مذاق اڑائے گا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں. زمانہ کھانے کے لیے تھوڑی دے رہا ہے. بولو بھائی زمانہ دے رہا ہے کھانے کے لیے, محلے والے دے رہے ہیں, خاندان والے دے رہے ہیں. اگر بس چلے تو بھائی کی بھائی سے لڑائی ہو جائے تو بھائی بھائی کا رزق بند کر دے. اگر اللہ تعالیٰ رزق انسان کا انسان کے ہاتھ میں دیتے تو بھائی بھائی کا رزق بند کر دیتا کہ تو نے میری نافرمانی کیوں کی کیسے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ بغیر کسی مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. تو ایک دفعہ کوئی مہمان نہیں ملا, باہر گئے جا کر کے ڈھونڈا, ایک شخص مل گیا, اس کو لے آئے پکڑ کر کے. پوچھا کون ہو تم؟ کہا کہ غیر مسلم مشرک ہوں. کہا اٹھ جاؤ یہاں سے, بھاگو یہاں سے, ایک مشرک کو میں اپنے دسترخوان پر نہیں بٹھاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا دیا. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا کہ اے ابراہیم, اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں 70 سال سے یہ بندہ مشرک ہے اور آج تک میں اس کو رزق دے رہا ہوں, اور ایک دن تیرے دسترخوان پر آیا اور تو نے اس کو اٹھا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاگے, پھر دوبارہ اس کو ڈھونڈ کر کے لائے پکڑ کر کے. اس نے کہا جب پہلے بھگایا تھا اب کیوں ڈھونڈ کر کے لائے؟ فرمایا اللہ تعالی نے وحی بھیجی کہ یہ بندہ 70 سال سے میرا انکار کر رہا ہے لیکن میں نے اس کی روزی بند نہیں کی, اور تیرے دسترخوان پر آیا اور اس نے بتایا کہ میں مشرک ہوں تو تو نے اس کا رزق بند کر دیا. تو اللہ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا, اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا کہ جو اللہ اتنا مہربان ہے کہ جو اپنے نافرمانوں کو بھی رزق دے رہا ہے. نافرمانوں کو بھی رزق مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ کفار کو بھی رزق مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ سارے مسلمان کافر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کفار کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے. کس لیے؟ کہ ان کا جو کچھ حصہ ہے دنیا ہی کے اندر تو ہے, آخرت میں ان کا کیا حصہ ہے؟ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے, جو حصہ ان کا ہے وہ دنیا ہی کے اندر ہے. لہذا اگر ان کی عیاشی دیکھ رہا ہے انسان کہ ارے صاحب بڑے مزے کے اندر ہیں اہل یورپ, ان کے پاس دیکھیں کیا کیا بلڈنگیں ہیں اور کتنا روپیہ اور کتنا پیسہ ہے. دیکھو نہ روپیہ ان کی قبر میں جائے گا, نہ پیسہ ان کی قبر میں جائے گا, نہ اتنی بڑی بلڈنگ ان کی قبر میں جائے گی, بلکہ قبر میں کیا ان کی گاڑی تک نہیں جائے گی, ان کی بیوی تک قبر میں اترنے کے لیے کسی کی تیار نہیں ہوگی. تو ان کا حصہ اللہ نے دنیا میں عطا کر دیا. اگر کوئی مسلمان غریب ہے تو کیا ہے؟ اس کا حصہ اللہ تعالی نے جنت کے اندر رکھا ہے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ فرمایا کہ غریب مسلمان امیر مسلمان سے 1000 سال پہلے جنت کے اندر جائے گا, کیونکہ اس کو حساب و کتاب دینا ہی نہیں ہے. حساب و کتاب کس چیز کا؟ اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ, کچھ ہے ہی نہیں. تو حساب جتنا انسان بڑھتا جائے گا دنیا کے اندر کہ مجھے یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, تو اب سمجھ لیجئے کہ حساب و کتاب کا نامہ اعمال بڑھاتا جا رہا ہے. اس کا بھی حساب, اس کا بھی حساب, اس کا بھی حساب, ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. انسان ہر وقت کیا کہتا ہے؟ وقال الانسان ما لها, ہر وقت انسان یہ کہتا ہے یا اللہ میرا مال. ارے تیرا مال کہاں ہے؟ تجھے تو اللہ تعالی نے عطا فرمایا. ایک بات رہ بیچ میں رہ گئی کہ دکاندار کے پاس اگر عورت آئے تو زیادہ نے فرمایا نظر نیچے رکھ کر اس کو سودا دو, اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات مت کرو کہ نہیں باجی یہ اتنے کا آپ کے لیے دوسروں کے لیے نہیں ہے. فرمایا اس سے نظر نیچے کر کے بات کرو, اپنی نظر کو خراب مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ رزق کی برکت چھین لیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دکان کی آمدنی تو ہوگی 5 لاکھ, لیکن فرمایا برکت ختم ہو جائے گی. برکت کیسے ختم ہوگی؟ برکت کی تعریف کیا ہے؟ قلیل کثیر النفع، قلیل کثیر النفع، تھوڑا ہے لیکن نفع اس کا بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا ہے لیکن نفع اس کا زیادہ ہے. ایک انسان تھوڑا کماتا ہے لیکن الحمدللہ اس کے گھر والے بھی کھاتے ہیں، خود بھی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور ایک انسان ہے کروڑ روپے کماتا ہے لیکن نہ اس کو رات کو نیند آتی ہے، کس لیے؟ کہیں انکم ٹیکس والے نہ آ جائیں، کہیں چوروں ڈاکو مجھے نہ لوٹ لیں، دنیا کا خوف بھی ہے. اور اس کے بعد کمایا کس لیے تھا؟ سکون کے لیے. اور سکون گوا دیا کس کے لیے؟ مال کے لیے. پہلے انسان کماتا ہے، بھائی کیوں کما رہے ہو؟ ارے صاحب تھوڑا سا سکون سے رہیں دنیا کے اندر. اب جب روپیہ پیسہ پاس آ گیا تو اب سکون چلا گیا، اب کیا ہے؟ اب اس کو بچانے کی فکر ہے، اب رات کو نیند نہیں آ رہی کہ کہیں چور ڈاکو آ کر کے نہ لوٹ کر کے لے جائے، نہ کہیں کوئی مجھے مار کر کے نہ لے جائے. تو سکون کس کے اندر ہے؟ اللہ کی یاد کے اندر سکون ہے. اللہ کو یاد کرے، اللہ کا نام لے، دین کے اوپر استقامت کے ساتھ رہے، دین پر استقامت کے ساتھ رہے، اور کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لے، کسی اللہ والے سے جس سے دنیا کے نہ مناسبت ہو. بھائی وہ اوپر کا بلب جل رہا ہے، اس کو بند کر دیجیے. دنیا میں جس سے مناسبت ہو جائے، کسی بھی اللہ والے سے، اللہ کے لیے اس سے محبت کر لیجئے. کوئی دنیا مقصود نہ ہو کہ چلو بھائی وہ فلاں بڑے پیر صاحب ہیں، ان کا بڑا نام مشہور ہے، بہت بڑی خانقاہ ہے، چلو وہاں جا کر کے چندہ کریں گے، ان کے پاس جائیں گے تو بڑے بڑے امیروں سے ہماری دوستی ہو جائے گی، جب دوستی ہو جائے گی تو پھر ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ان امیروں کے ساتھ ہو جائے گا. نہیں، اس نیت سے نہیں. یریدون وجہ، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ صحابہ کا مقصود کیا تھا؟ یریدون وجہ، خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کسی بھی اللہ والے سے تعلق قائم کر لے، کسی بھی اللہ والے سے تعلق قائم کر لے. دادا نے فرمایا کہ لنگڑا دیسی آم، اگر اس کو لنگڑا آم بنانا ہے، لنگڑا اور تگڑا آم بنانا ہے، تو فرمایا اس کو پیوند کاری کرنی پڑے گی. بغیر پیوند کاری کیے کوئی دیسی آم لنگڑا آم آج تک نہیں بنا. تو فرمایا اسی طریقے سے، فرمایا کہ دیسی آم لنگڑا آم بنتا ہے لیکن دیسی دل تگڑا دل بن جاتا ہے. اللہ والوں کی پیوند کاری کی برکت سے جو دیسی دل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تگڑا دل بنا دیتے ہیں، لنگڑا دل نہیں بناتے. لوگ کہیں گے کہ دل لنگڑا ہو گیا، تو دل لنگڑا نہیں ہوگا، دل اللہ تعالیٰ تگڑا بنا دیں گے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا دادا کو 12 سال بستر کے اوپر رہے، لیکن جب بھی کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا حال ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے، سر سے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک عافیت ہی عافیت ہے، عافیت ہی عافیت ہے. یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ محبت شدیدہ ہو اور دل کے اوپر محبت ہو جائے. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ شہید کیے گئے تھے، گولی ماری گئی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اس گولی سے درد ہو رہا ہے آپ کو؟ فرمایا گولی کا درد نہیں ہے لیکن بارود کی بدبو سے سر پھٹا جا رہا ہے، بارود کی بدبو سے سر پھٹا رہا ہے لیکن گولی کا درد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا ایمان اور ایسا یقین ہم سب کو عطا فرما دے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، اپنے خاص الخاص بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ بلا استحقاق ہم سب کو بھی ایمان اور وہ یقین اور وہ جذبہ اور گناہوں سے بچنے کی وہ ہمت جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بلا استحقاق عطا فرما دے، حاضرین کو بھی عطا فرما دے اور حاضرات کو بھی عطا فرما دے. یہی دوستو، یہی زندگی ہے، اصل زندگی یہی ہے کہ چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، بوریے پر بیٹھا ہے. میں جب ہندوستان گیا تو واپس آیا تو دادا نے پوچھا کہ سرائمیر گئے تھے وہاں مدرسے؟ میں نے کہا جی دادا گیا تھا. تو فرمایا کہ وہاں پر ایک چبوترا بنا ہوا ہے، وہ دیکھا تھا؟ میں نے کہا جی دادا دیکھا تھا. تو دادا کے دادا پہلے گئے تھے کافی پہلے, تو وہ سب پرانی چیزیں ایک ایک کر کے پوچھ رہے تھے کہ وہاں آج وہ درخت ہے یا نہیں. میں نے کہا جی وہ درخت ہے. فرمایا کہ اسی درخت کے نیچے شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ ہم کو بخاری پڑھایا کرتے تھے. اور فرمایا جب گرمی زیادہ ہوتی تھی تو حضرت قمیض اتار دیتے تھے اور بنیائی پہن کر کے بخاری پڑھایا کرتے تھے. بنیائی پہن کر کے بخاری پڑھایا کرتے تھے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت کیا بات ہے کہ میں بھی ایک بات اپنی زبان سے کہتا ہوں لیکن وہ اثر نہیں ہوتا, لیکن جب وہی بات آپ کی زبان سے سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. کیونکہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ کچھ عجیب تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت جب دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی زمین پر چل رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت نے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا اللہ تعالی نے ان کو نسبت صحابہ عطا فرمائیے, نسبت صحابہ عطا فرمائیے, ورنہ دس دس پارے تلاوت کرنا, بارہ تسبیحات پڑھنا, مناجات مقبول کی ساتوں منزل پڑھنا, رات کو 3 بجے اٹھتے تھے اور دوپہر کو 1 بجے تک عبادت کرتے تھے. اور دادا فرماتے تھے کہ جب اللہ کا نام لیتے تھے تو فرماتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ گویا اللہ پاک کو دیکھ کر کے اللہ کا نام لے رہے ہیں. اور حضرت اللہ کا نام ہوا کے اندر لکھا کرتے تھے, ایسی محبت تھی. مجنو ایک دفعہ زمین پر لکھ رہا تھا, کسی نے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا اپنی لیلہ کا نام لکھ رہا ہوں. تو اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا تجھے محبت ہو تو پتہ چلے تجھے کیا ہوتا ہے اس سے. ایک دفعہ ایک امیر نے مجنو سے کیا کہا, ارے تیری لیلہ کے اندر ہے کیا؟ کالی کلوٹی تو تیری لیلہ ہے اور اس پر تو مرا جاتا ہے. اس نے کہا ظالم اپنی آنکھ سے مت دیکھ میری آنکھ سے دیکھ, اپنی آنکھ سے مت دیکھ میری آنکھ سے دیکھ, پھر تجھے معلوم ہوگا کہ لیلہ کا حسن کیا ہے. تو اللہ والے اللہ کو جب نسبت حاصل ہو جاتی ہے اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسا ایمان, ایسا یقین, ایسا تقوی, ایسا عزم مسمم عطا فرمائے کہ گھر گناہ کرنے سے پہلے ہماری روح کانپ جائے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو ناراض نہ کریں. دوستو ایسی حیات مانگے کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.